पेज के ऊपर सूरत मुद्दसर शुरू होती है और कुरान के ब्लैक वर्जन जो यानी टाइटल पेज जो है वो टाइटल कवर ब्लैक कलर का उस वाली प्रिंटिंग में। तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी तो क्लास शुरू कर लेते हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ المدثر کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے سورۃ المزمل ختم کی تھی آخری کلاس میں۔ سورۃ المدثر کے ترجمے سے پہلے ہم نے ایک معرف و مسائل سے اس کی شان نزول کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے وہ پڑھ لیا تھا، صحیح؟ تو وہ کہاں پر تھا؟ پیج نمبر 609 کے اوپر تھا معارف و مسائل میں، جس میں کہ اس طرح کی باتیں تھیں کہ یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل ابتدائی صورت ہے، یعنی سورہ علق سے بھی پہلے کی ہے، لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ لیکن کہ نہیں، سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات ہی سب سے پہلے نازل ہونے والی قرآن کی سورت کی آیات ہیں، اور سورۃ المدثر جو ہے وہ فطرت وحی کے زمانے کے بعد نازل ہونے والی پہلی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سب کو کلیئر ہے۔ مدثر کو مدثر کہا کیوں گیا؟ کیونکہ یہ لفظ دثار سے مشتق ہے، جو کہ ان زائد کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو آدمی عام لباس کے اوپر پہنتا ہے، جیسے چادر، کوٹ، جیکٹ وغیرہ، سویٹر آج کے زمانے کا، تو اس کو دثار کہتے ہیں۔ اور مدثر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسے کپڑوں میں لپیٹ لینے والے کو کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ یعنی اپنی اہلیہ حضرت فضیلۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا تھا کہ مجھے لپیٹ دو ان کپڑوں کے اندر، ادثر کا ہوگا، مدثر کا امر یہی بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ خطاب کر کے یا مدثر فرمایا۔ اچھا، اگر آپ سے ایک سوال ہو جائے کہ سورۃ المدثر میں اور سورۃ المزمل میں ایک بنیادی فرق حضرت نے بیان کیا تھا جو ہم نے کلاس میں پڑھا تھا، وہ بنیادی فرق کیا ہے؟ اگر پورے کے پورے اوور آل مضمون کو دیکھا جائے سورۃ المزمل کے اور سورۃ المدثر کے، تو واٹ از دی موسٹ پرومیننٹ ڈسٹنگوشنگ فیچر بٹوین دیز ٹو سورہ، کیا ہے وہ؟ کوئی کسی کو یاد ہے؟ بتائیں گی تو پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی سورۃ المدثر میں اور مزمل میں کیا بنیادی فرق ہے؟ جلدی جلدی اپنے نوٹس تو دیکھ لیں اگر بنائے ہیں تو، اور اگر بنائے نہیں ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور کیا کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ لکھ کیا کریں جلدی جلدی، جوٹ ڈاؤن کرنا کہتے ہیں نا اس کو، کلاس کے دوران ایک لفظ دو لفظ پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ اس عاجز کی معرف القرآن اٹھا کے دیکھیں نا تو حاشیے سے بھری ہوئی آپ کو نظر آئے، ٹھیک ہے، لکھا ہوا مطلب جو آپ عبارت کے چاروں طرف چیزیں آپ لکھتے ہیں نا، نوٹس وغیرہ لکھتے ہیں، وہ ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس۔ کسی کو یاد نہیں آتی، خوشی ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کے۔ اچھا،
No, this is Ankiya.
सर ने तो नहीं कहा था। मुजम्मिल में जाती इस्लाह और मुदस्सिर में दाऊद। जी माशाल्लाह, बिल्कुल आपने यानी मियाँ मियाँ फिर मियाँ 100% आपने सही जवाब दिया है। तो क्या पहले आपको डर लग रहा था जवाब देने से? बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम एक को तो बताया ना, तो हमारी जितनी बाकी है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको लगाया खैर दे। अच्छा ये हो गया, अब खुलासा तफसीर और तर्जुमा हम पढ़ते हैं और साथ साथ मारुफ मसाइल में से उन आयात की तफसीर भी देखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो फरमाते हैं अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए लिहाफ में लपटने वाले। अच्छा ये हमने चार लाइनें पढ़ ली थी शुरू की, ठीक है, वो कहाँ पे ख़त्म करी थी कि दावत में सबसे पहली चीज़ तौहीद है। अच्छा इसके ऊपर भी एक सवाल तो होना चाहिए, ठीक है, इसलिए कि आधा घंटा तो लगाया था इस टॉपिक के ऊपर आपको बात समझाते हुए, तो कितना किसी के अंदर उतरा है और कितना समझ में आई ये बात ये याद रही है, तो उसका पता लगना चाहिए कि तौहीद का क्या मतलब होता है, तौहीद का क्या फ़ायदा होता है। चल ये बताएं, तौहीद का मकसद क्या है, तौहीद का फ़ायदा क्या है? जी तौहीद का मकसद या फायदा बताया था पिछली क्लास में, मादी इस्लाह मद्दी इस्लाह। इतनी भी जल्दी ना करने के वर्ड्स ही गलत लिखते हैं। तौहीद का मतलब मादी इस्लाह, मादी का मतलब पता है मटेरियल, मटेरियल करेक्शन, ये तौहीद का मकसद होता है। क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है तौहीद का, या क्या फायदा हासिल होता है तौहीद से? अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाना। ठीक ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है कि तौहीद से अल्लाह ताला से इंसान का कनेक्शन बनता है, अगर तौहीद नहीं होगी तो ये कनेक्शन नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसके लिए एक मिसाल भी दी थी, तो चलो खुद ही बता देता हूँ मिसाल क्या दी थी, कि आप अल्लाह ताला की खूब तारीफें करें, खूब तारीफें करें, सही है, तो खुश होना चाहिए ना आपकी तारीफों से, लेकिन आप तारीफें करने के बाद अल्लाह ताला की सिफत में किसी मखलूक को शरीक ठहरा दें, तो वो सारी जो आपने तारीफें करी थी उन तारीफों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएंगी वो सारी तारीफें। ठीक है, तो अगर तौहीद नहीं होगी तो आपकी तारीफें किसी काम की नहीं, अगर तौहीद नहीं होगी तो आपकी इबादतें किसी काम की नहीं है, और अगर तौहीद नहीं होगी तो आपकी दावत और तबलीग किसी काम की नहीं है, सही है ना? तो ये यही समझाया था कि भाई तौहीद होगी तो दावत और तबलीग का फायदा, दावत और तबलीग जो है वो उसका इंसान को फायदा होगा। ठीक है, और जैसा कि हजरत ने लिखा था कि तबलीग में इस एक जुमले के ऊपर जो ब्रैकेट्स में ये जुमला लिखा हुआ है इसके ऊपर आधे घंटे हमने बात करी थी कि तबलीग में सबसे पहली चीज तौहीद है। क्या मतलब था इसका कि अगर तबलीग के काम के अंदर तौहीद नहीं है तो फिर वो तबलीग तबलीग नहीं है। ठीक है, तबलीग का फायदा क्या होता है, तौहीद का फायदा हो गया ना अल्लाह से जुड़ना। ठीक है, तबलीग का क्या फायदा होता है, तबलीग क्यों करते हैं आप, तबलीग क्यों करते हैं, इसके लिए अगर कोई जवाब दे कि तबलीग क्यों करते हैं, उसका मकसद क्या होता है? अल्लाह से कनेक्शन बनाना जो है ना, ये तो ठीक है आप पहले से जवाब दे चुकी हैं, तौहीद का भी मकसद यही है और तबलीग का भी मकसद यही है कि लोगों को अल्लाह से जोड़ना। ठीक है, लेकिन तबलीग को एक और यानी अल्फाज में आप क्या कह सकते हैं, तबलीग इंसान क्यों करता है, किसी की इस्लाह करने के लिए करता है, इस्लाह करने के लिए। ठीक है, इस्लाह खल्क, ये है तबलीग, जज़ाकअल्लाह। ठीक है, इस्लाह खल्क, सही है, तो आप इस्लाह खल्क जो है वो कैसी इस्लाह खल्क कर रहे हैं, अगर आप अल्लाह से उनको नहीं जोड़ रहे तो आपकी इस तबलीग का क्या फ़ायदा, सही है, तो आप जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें, लोगों को बड़े अच्छे अखलाक सिखा दें, लोगों को बड़ी अच्छी जो है वो साइकोलॉजी सिखा दें, اور لوگوں کو اچھی اچھی جو ہے وہ عبادتیں سکھا دیں، لوگوں کو اچھی اچھی جو ہے وہ کتابیں پڑھا دیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کا اللہ سے تعلق نہیں بن رہا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری تبلیغ بے فائدہ ہے. اور اللہ سے تعلق کب بنے گا؟ جب توحید ہوگی، ٹھیک ہے، جب آپ جو ہے اس کے اندر کوئی شرک نہیں کریں گے تب جو ہے وہ اللہ سے تعلق بنے گا. تو تبلیغ کا بھی مقصد کیا ہے؟ اللہ سے تعلق بنانا. اور یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ توحید کے بغیر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. تو تبلیغ ویسی تبلیغ ہونی چاہیے کہ جس میں بندہ اللہ سے جڑ رہا ہو، یہ نہیں کہ اس کی ویسی اصلاح ہو رہی ہو جس کو ہم سیکولر اصلاح کہتے ہیں، دنیاوی اصلاح ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے، گھر میں لوگ جو ہے وہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے ٹالرنٹ بن جائیں، ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ بن جائے سب کا، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ گھر کے ماحول کی اصلاح ہو جائے گی نا. سب ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا شروع ہو جائیں تو گھر کی اصلاح ہو گئی، جیسے کہ امریکہ کی اصلاح ہوئی ہوئی ہے. ایک صاحب جو ہے پاکستان سے وہ دیندار بن گئے، صحیح ہے، پہلے جو ہے وہ ڈرامے اور فلمیں اور اس طرح کے چیز میں لگے رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو ہے نا وہ دیندار بن گئے، یعنی دین کی طرف آ گئے. تو امریکہ میں جا کر کے نا ان کا ایک اسلامک سینٹر کے اندر نا ان کا ایک پروگرام ہوا. اس پروگرام میں انہوں نے کیا کہا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی پاکستان میں جو ہے نا وہ آپ کیوں دین سے دور ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ملحد ہو گئے تھے، دہری ہو گئے تھے، ایکچولی پاکستان میں رہ کر کے آپ دہریے کیوں ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان میں نا کوئی ٹالریٹ نہیں کرتا کسی کو، ٹھیک ہے، کوئی ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کسی کا، جو بھی مسلمان ہوتا ہے یا دیندار ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ان ٹالریٹنگ ہو جاتا ہے، صحیح ہے، ان ٹالریٹنگ آف ادرس، صحیح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، فالو کر رہے ہیں. پاکستان میں جو بھی دیندار ہوتا ہے نا اس کا ایٹیٹیوڈ بہت ہی ان ٹالریٹنگ ہو جاتا ہے، صحیح ہے. امریکہ میں جب میں آیا ہے نا تو امریکن مسلمز کو دیکھ کر کے مجھے بہت اچھا لگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہر بندہ دوسرے کو اتنا اچھے طریقے سے ٹالریٹ کر رہا ہے، بہت ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے امریکن مسلمز کا، صحیح ہے. تو اس چیز نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا اور میں جو ہوں وہ اب میں نے اپنے فلم والی اور ڈرامے والی زندگی سے جو ہے وہ رجوع کر لیا، توبہ کر لیا ہے، اور اب جو ہے نا میں دین کا کام کیا کروں گا، ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امریکہ والے بتائیں گے امریکہ میں ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سب ٹھیک ہے بھائی، جو کر رہے ہیں اپنا کرنے دو، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہو گے تو مصیبت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اپنے ہی گلے پڑ جائے گا سارا کا سارا معاملہ، ٹھیک ہے. تو یعنی لیٹ لیو اینڈ لیٹ ایوری ون ایلس لیو دے وانٹ ٹو لیو، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی کو کچھ بولیں گے تو وہ جو ہے نا بات ماننے کی بجائے جو ہے وہ الٹا اور دور ہو جائے گا، اس لیے کسی کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ. اور ظاہر ہے یہ ایٹیٹیوڈ کس کو پسند نہیں آئے گا، ہے نا، ڈونٹ بادر می، ڈونٹ ٹیل می ٹو ڈو اینی تھنگ. تو یہ تو نفس کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے نا، یہ بات، میں اپنی مرضی سے جو چاہوں کروں، میں دیندار بنوں، میں دنیا دار بنوں، میں عبادت کروں، میں روزے رکھوں، میں ناچوں، میں گاؤں، میں کچھ بھی کروں، ٹھیک ہے نا، میری زندگی ہے، میری باڈی ہے نا. وہ میری باڈی والے لوگ بھی آنے والے ہیں اب تھوڑے دن میں، ان کے بھی ایک مارچ ہونے والا ہے، میرا بدن میری مرضی، صحیح ہے نا. تو تم کیوں کہتے ہو کہ میرا تمہارا بدن تمہاری مرضی نہیں ہے، اپنے بدن کو جو ہے وہ پردے میں ڈھانپ کے رکھا کرو، صحیح ہے نا. تو تم لوگ تو ٹالریٹ کرتے نہیں ہو، امریکہ میں ہر کوئی ٹالریٹ کرتا ہے، صحیح ہے نا، کوئی مرضی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو. تو یہ جو ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، اس ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے، کوئی کسی سے لڑتا ہی نہیں ہے، ہے نا، کسی کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کسی سے، ایوری ون از لیونگ ان ہز اون اسپیس، سمجھ رہے ہیں، ایوری ون از لیونگ ان دیئر اون اسپیس. تو اصلاح ہو گئی بھائی گھر کی، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا. تو کیا یہ اصلاح جو ہے یہ دین کی اصلاح کہلائے گی یا یہ سیکولر اصلاح کہلائے گی؟ یہ دینی اصلاح کہلائے گی؟ نہیں، یہ دینی اصلاح نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے، آپ کو جب نبی بنایا گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ نہیں اختیار کیا تھا کہ تم اس بت کی پرستش کرتے ہو، ٹھیک ہے تم کرتے رہو، میں اپنے خدا کی پرستش کرتا رہوں گا، ہے نا.
کافروں نے حالانکہ پروپوز بھی کیا تھا کہ ایک دن آپ اپنے خدا کی پرستش کریں, ایک دن آپ ہمارے خدا کی پرستش کر لیں, اور ہم بھی ایک دن اپنے بتوں کی پرستش کریں گے, ایک دن ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں گے. بہترین ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ, رائٹ, لیونگ ان ہارمنی, رائٹ, لیونگ ان ہارمنی. مکہ مکرمہ میں بہت اچھے سے آپ ہارمونیس لیونگ رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ بالکل نہیں. اگر میرے ایک ہاتھ پر یہ سورج بھی رکھ دیں, اگر میرے ایک ہاتھ پر یہ چاند بھی رکھ دیں نا, پھر بھی میں ان کے بتوں کی نفی کرنا نہیں چھوڑوں گا, میں ان کے شرک کو ٹالریٹ کرنا نہیں شروع کر سکتا, رائٹ, گناہوں کو ٹالریٹ کرنا نہیں شروع کر سکتا. صحیح ہے, شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا, تو گناہوں کو ٹالریٹ کرنا نہیں شروع کر سکتا. تو یہ ٹالریٹنگ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا, یہ کسی دوسرے کانٹیکس میں بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن عقیدے کے معاملے کے اندر اور اعمال میں جس میں اللہ تعالیٰ نے جس میں آپ کو ذمہ دار بنایا کہ گھر والوں کو آپ نے دیکھنا ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تو وہاں پہ ٹالریشن نہیں چلتی ہے, یہ ٹالریشن نہیں چلتی, ٹھیک ہے. لیکن ٹالریٹ آپ کرنا شروع ہو جائے لوگوں کو تو بڑا اچھا ماحول ہو جائے گا, بڑا بھائی بھائی, بہن بہن, اور محبت و الفت و پیار و محبت کی باتیں شروع ہو جائیں گی ساری کی ساری نا. تو لیکن یہ اصلاح جو ہے یہ توحید والی اصلاح نہیں ہے, یہ سنت والی اصلاح نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر اصلاح کرنی ہے نا, تبلیغ کرنی ہے نا, اصلاح کرنی ہے نا, تو اس کے لیے توحید والے راستے کو اختیار کریں گے تو وہ قبول ہوگا, سنت والے راستے کو ورنہ وہ قبول نہیں ہوگا. سورہ کافرون اسی کانٹیکس پر نازل ہوئی تھی, اس کے تو کافی ساری تفصیل ہے نا کہ وہ تو براءت کے مفہوم کے اندر آتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جی یہ باب جو ہے وہ مل جل کر کے اور خوشی خوشی ہر کوئی اپنی زندگی گزارے, ٹھیک ہے. تو اس کانٹیکس میں تو خیر بہرحال اس کا ایک پوری ایک تفسیر ہے جو کہ سورہ کافرون کی تفسیر کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا, لیکن اس میں ہے نا کہ جی وہ جہاد کی نفی تو اس کے اندر نہیں ہے نا, اب دعوت و تبلیغ کی نفی تو اس کے اندر نہیں ہے نا کہ اب آپ دعوت و تبلیغ نہ کیجیے گا, آپ جو ہے وہ سب اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزارے, ٹھیک ہے. آگے فرمایا کہ آگے بعض ضروری اعمال و عقائد و اخلاق کی تعلیم ہے, تین چیزوں کی, اعمال, عقائد, اخلاق کی تعلیم, ٹھیک ہے, جس پر خود بھی عامل رہنا چاہیے کہ تبلیغ کے ساتھ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک تو اصلاح وہ اصلاح ہوتی ہے کہ جس کے بعد تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے, تبلیغ کے کام پر کھڑا کیا جاتا ہے, وہ ہوتی ہے بنیادی اصلاح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اصلاح پہلے ہو چکی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ اماؤنٹ آف اصلاح جس کے بغیر انسان تبلیغ اور اصلاح کا کام کر ہی نہیں سکتا, صحیح ہے, وہ اصلاح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے کام کے اوپر کھڑا بھی فرما دیا, قم فانذر, لیکن اصلاح ختم نہیں ہو گئی بلکہ اصلاح کا پروسیس جاری رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ اصلاح کا پروسیس انسان کے لیے ہمیشہ جاری رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر اگلے جو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گزرے ہیں, ان 23 سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف طریقوں سے یعنی گائیڈ کرتے رہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی اس کی اصلاح بھی فرماتے رہے, رائٹ, لیکن ان 23 سالوں سے پہلے ایک اصلاح ہو چکی تھی جس کے بعد کھڑا کیا گیا تھا. بالکل اسی طریقے سے ہم بھی جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں نا, تو پراپر طریقہ یہ ہے کہ ہماری ایک بنیادی لیول آف اصلاح ہمارے مشائخ کے ہاتھوں ہو چکی ہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہمارے مشائخ ہمیں حکم دیں کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں سے بات کرنا شروع کرو, پھر ہم جا کر کے یہ عمومی اصلاح کا کام شروع کریں, ٹھیک ہے نا. یہی سنت طریقہ ہے, کتابیں پڑھ کر کے یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, کہ کتابیں پڑھ پڑھ کے اپنی اصلاح کر لی, ہاں مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, مجھے آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا, ٹھیک ہے, اور پھر امت کی اصلاح کرنا شروع کر دیا. یہ طریقہ نہیں, یہ تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کلیئر ہے سب کو یہ بات. اچھا, تو فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو, اچھا یہ جس پر خود بھی عامل رہنا چاہیے کہ تبلیغ کے ساتھ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے. تو بھائی جب اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت بھی اپنی اصلاح چل رہی ہوتی ہے, ختم نہیں ہو گئی ہوتی اپنی اصلاح, ٹھیک ہے, لیکن بنیادی اصلاح پہلے ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, یعنی اس کا مطلب کیا ہے ان تین چیزوں کا؟ ایک تو اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے, ٹھیک ہے, کپڑوں کو پاک, सयाब का फतोहिर, ठीक है, सयाब थौब की जमा है, कपड़े को लिबास को कहते हैं, और फतोहिर कि इसको पाक रखिए। ब्रैकेट्स में इसकी तफसीर क्या लिख रहे हैं कि ये आमाल में से है, और चूंकि बिल्कुल इब्तिदा में नमाज नहीं थी इसलिए इसका हुक्म नहीं हुआ, ठीक है, वरना नमाज का हुक्म होता है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अमाल में से है ना, तो अमाल में से पाक रखना, अब इससे अगर आप इसको मजीद थोड़ा ब्रॉड करना चाहें, ठीक है, तो बाकी जो है ये एक्चुअली मारूफ मसाइल के अंदर बहुत जबरदस्त लिखा है, उसी से एक्चुअली पढ़ लेते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से बात करने की बजाय। तो ये जो है ना पहला हुक्म तो अच्छा हाँ, तो इसकी तफसीर में मारूफ मसाइल में क्या फरमाते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे आने से पहले जो कुम्फ अंजर वगैरह है इसकी भी पढ़ लेते हैं, 610 पेज के ऊपर आखिरी पैराग्राफ किया जिस पढ़ रहा है कि सूरह मुद्दस्सिर में सबसे पहला हुक्म आपको ये दिया गया है कि कुम्फ अंजर यानी खड़े हो जाइए, इसके मानी हकीकी क्याम के भी हो सकते हैं कि आप जो कपड़ों में लिपट कर लेट गए हैं उसको छोड़कर अब खड़े हो जाइए, ठीक है। और ये मानी भी बईद नहीं कि क्याम से मुराद काम के लिए मुस्तैद और तैयार होना हो, मतलब ठीक है कि आप काम के लिए तैयार हो जाइए। और हजरत तो इस तरह से लिख रहे हैं कि ये बईद नहीं, लेकिन अगर कुरान के जामियत को अगर हम देखें तो कुरान जो है वो कोई फिजिकल एक्शंस का तो खाली हुक्म नहीं देता ना कि बस हाँ अभी अब लिहाफ में से खड़े हो जाओ बस दैट्स इट, राइट। तो कुरान से तो बहुत ही जामे और यानी डीप पैगाम होता है ना, तो इस वजह से ज्यादा जो 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 हजरत ने लिखा है ना वो ज्यादा जो बात समझ आती है वो यही है कि असल में काम के ऊपर खड़े होने के लिए कह रहे हैं कि मुस्तैद हो जाए, तैयार हो जाए काम के लिए, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अब आप हिम्मत करके खल्क खुदा की इस्लाह की खिदमत संभालिए। फअंजर इंतजार से मुश्तक है जिसके मानी डराने के हैं, मगर ऐसा डराना जो शफकत और मोहब्बत पर मबनी होता है, ठीक है, यानी नुकसान से बचाने के लिए डराना, ये होता है अंजर इंतजार, जैसे बाप अपने बच्चे को सांप बिच्छू और आग से डराता है, अंबिया की यही शान होती है, इसलिए उनका लकब नजीर और बशीर होता है, ठीक है, यानी सारे अंबिया का यही दो काम थे। आप सल्लम के लिए तो बाकायदा यानी कुरान के अंदर अल्फाज भी आए हैं नज़ीर और बशीर के, लेकिन सारे अंबिया का यही एक काम होता था। तो नज़ीर के मानी शफ़क़त और हमदर्दी की बिना पर मुज़र चीज़ों से डराने वाला, और बशीर के मानी खुशखबरी सुनाने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दोनों ही लकब कुरान करीम में जा बजा मज़कूर हैं, मगर इस जगह सिर्फ इंतजार के जिक्र पर इक्तफा इसलिए किया गया कि उस वक्त मोमिन मुसलमान तो गिने चुने चंद ही थे, बाकी सब मुनकरीन वकुफार थे जो किसी बशारत के मुस्तहक नहीं। उन्होंने कौन सा काम किया जिसके ऊपर उनको बशारत खुशखबरी दी जाए, ठीक है, बल्कि वो डराने ही के मुस्तहक थे, इसके ऊपर पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं। दूसरा हुक्म यह दिया गया व रब का फकबिर, ठीक है, यानी सिर्फ अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, कौल से भी अमल से भी। लफ्ज रब इस जगह इसलिए इख्तियार किया गया कि ये खुद इल्लत इस हुक्म की है कि जो सारे जहान का पालने वाला है, ठीक है। रब का मतलब क्या होता है, पालने वाला। अगर किसी ने दो तीन हफ्ते पहले का जो जिसका बयान हुआ था तो उसमें क्या कहा था कि आप अपनी अम्मी को फर्स्ट नेम बेसिस पर भी बुला सकते हैं ना, ठीक है, अम्मी का नाम जो है वो जो भी है आप उस नाम से अम्मी को बुलाएं, या आप जो है वो अम्मी को अम्मी बोलना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप अम्मी को हर मरतबा ऐसे बुलाएं कि अम्मी ने आपके ऊपर जो फेवर्स किए हैं ना, उन फेवर्स को आप किसी एक जुमले के अंदर पिरो दें और हमेशा अपनी अम्मी को उस जुमले से पुकारें, ठीक है ना, उस डिस्क्रिप्टिव जुमले के साथ पुकारें कि अम्मी आपने जो मेरे लिए अपनी रातें बर्बाद करी हैं, अपनी जिंदगी खराब कर ली है ना, ए मेरी खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान करने वाली, इस तरीके से अम्मी को बुलाया करें हमेशा, ठीक है। तो हर दफा आप अम्मी को बुलाएंगे तो आपको ये रिमाइंडर मिल रहा होगा ना कि ये अम्मी जो है ना ये कोई ऐसी इंसान नहीं है, ये मेरी जैसी इंसान नहीं है, दूसरी आंटियों जैसी इंसान नहीं है, बल्कि ये वो इंसान है कि जिसने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, ठीक है। तो रब जो बोलते हैं रब्बना आतिना रब्बिग़फिरली رب انی لما انزلت الیہ، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں جو ہیں وہ رب کے نام سے رکھی ہیں نا، تو ہر مرتبہ بندہ جو ہے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اے مجھے پالنے والے، اے میری ساری ضروریات کا خیال رکھنے والے، اے مجھے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک میری تمام ضروریات کو پورا کرنے والے، رائٹ؟ تو رب کے نام سے پہلی بات، ٹھیک ہے؟ دوسری بات لکھا ہے نا انہوں نے، قول سے بھی عمل سے بھی، ٹھیک ہے؟ رب کی بڑائی جو ہے وہ قول سے بیان کرنی ہے، کہ قول سے بیان کرنے کی بہت اہمیت ہے، یہ نہیں کہ جی صرف عمل سے بیان کرنی ہے، قول سے نہیں بیان کرنی، بولنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہیں، بولنے کا بے انتہا فائدہ ہوتا ہے، تو رب کی زبان سے اللہ اکبر کبیرہ، رائٹ، زبان سے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا، ہمارے حضرت کے بیان میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، رائٹ، کوئی بھی ایسی بات آ جائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو رب کی بڑائی، سب سے بڑائی تو یہی ہے نا، اکبر سب سے بڑا ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا قول سے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور عمل سے بڑائی بیان کرنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر ہم سارے فیل ہیں تقریباً، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم بڑائی عملاً جس چیز کی عظمت کو ہم اپنے عمل سے شو کرتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عمل سے جو ہے ہم غیر اللہ کی عظمت کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نزدیک غیر اللہ کی کتنی اہمیت ہے، رائٹ؟ ہمارے نزدیک دنیا کی پریز کی، دنیا میں اپروول کی کتنی اہمیت ہے، دنیا والے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، دنیا والے ہمیں جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ کیسی مارکنگ دیتے ہیں، تو عظمت کس کی ہوئی ہے؟ دنیا والوں کی عظمت ہوئی نا، تو عمل سے کیا دکھا رہے ہیں کہ دنیا والوں کی عظمت ہے، بچے کو جو ہے وہ جب ہم اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو وی میک شیور کہ اس کی اسکول کی کوئی کلاس مس نہ ہو، اسکول کے اندر جو ہے وہ اس کو بہترین گریڈز آئیں، رائٹ؟ اسکول جو ہے نا اس کے اوپر کوئی یعنی ہر چیز کمپرومائز ہو سکتی ہے، اسکول کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس کی عظمت آپ اپنے بچے کے دل میں ڈال رہے ہیں؟ اسکول کی عظمت ڈال رہے ہیں، کیونکہ اسکول میں جا کر کے وہ دنیا میں ایکسیپٹیبل بنے گا، دنیا والوں کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں بنتا، اسکول میں جا کر کے دنیا والوں کے نزدیک وہ اسکولنگ سسٹم کے ذریعے سے ایکسیپٹیبل بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ دنیا والے جو ہے وہ آپ کو دقیانوس نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہیں، ہمارے ایسے ماشاء اللہ ہیں رشتے دار، ٹھیک ہے، کہ جو کہ الحمد للہ کہتے ہیں جب ان کو پتا لگتا ہے کہ ہمارے بچے بھی اسکول جا رہے ہیں، انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی طرح سے اسے نجات عطا فرما دے، لیکن ان کے لیے یہ بہت دلی تسکین کا مقام ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی اسکول جا رہے ہیں، ورنہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ تو مولوی ہو گیا ہے، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، تو لگتا ہے اپنے بچوں کو اسکول کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا، ٹھیک ہے؟ تو عظمت کس کی ہے؟ عظمت اسکول کی ہے، کیوں عظمت اسکول کی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی عظمت ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو جو دنیا کے اندر زیادہ مقبول ہوتا ہے، جس کے پاس دنیا کا مال ہوتا ہے، یا دنیا کا وقار ہوتا ہے، یا دنیا کی جو ہے وہ یعنی جیسے کرکٹ کا اسٹار ہوتا ہے، رائٹ، یا کسی اور قسم کا وہ سٹار ہوتا ہے، تو ہم اس کا ذکر ایسے کرتے ہیں کہ جس سے کہ عظمت جھلکتی ہے، رائٹ، ہمارے الفاظ سے اس کی عظمت جھلکتی ہے۔ اب جب آپ اپنے بچے سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بچے کے دل میں جو ہے وہ اس کی عظمت کیوں نہیں آئے گی؟ بچے کے دل میں اسی کی عظمت آئے گی جس کی عظمت جو ہے ماں باپ کے دل کے اندر ہے، رائٹ، اور جو مولانا صاحب ہیں تو ان کی عظمت کی تو ان کی تو کوئی عظمت ہے ہی نہیں ویسے بھی، ان کی تو ملہ کی دوڑ مسجد اور ان کا تو کوئی کام ہے نہیں دنیا کے اندر، اس کے علاوہ کہ وہ جنازہ پڑھا دیں اور چند جو ہے وہ ہمیں فتوے دے دیا کریں، فقہی مسائل وغیرہ بتا دیا کریں، یا وظیفے بتا دیا کریں، یا دعائیں کر لیا کریں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ تو مولوی صاحب کی کوئی عظمت نہیں ہے، تو بیٹے کے دل میں مولوی صاحب کی کہاں سے عظمت آئے گی، اللہ کے دین والے کی کہاں سے عظمت آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو رب کا فکبر، اپنے رب کی عظمت بیان کرو، بڑائی بیان کرو، قول سے بھی اور فعل سے بھی، عمل بھی تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کی عظمت جھلکتی ہو۔ بچوں کو کبھی کہیں نا ذرا کہ بیٹا باقی چیزیں تو چل جائیں گی، اسکول کا کام اگر تم نے نہیں بھی کیا نا، ٹھیک ہے ہم تم سے کروائیں گے، لیکن اگر نہیں بھی کیا نا تو ہم تمہیں گھر سے نہیں نکالیں گے، لیکن اگر تم نے نماز پڑھنے سے کبھی انکار کیا نا بیٹا، تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے، اس کے بعد تم کو پھر امی جو ہے نا وہ تمہیں پھر یہ جو تمہیں ساری کی ساری چیزیں ملتی ہیں نا امی کی طرف سے، یہ نہیں ملیں گی تمہیں، نماز اگر تم چھوڑو گے تو، نماز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جھوٹ بولو گے تو معاملہ ختم، फिर तुम्हें ना स्कूल जाने देंगे अगर उसका दिल चाहता है स्कूल जाने का, तो उससे बोलेंगे तुम्हें स्कूल जाने की कोई इजाजत नहीं होगी। अगर तुम झूठ बोलोगे ना तो तुमसे ये सारी प्रिविलेजेस ले ली जाएंगे, ठीक है ना। अगर तुम गंदे बच्चों के साथ ज्यादा पसंद करते हो उन जैसा बनना, उनको कॉपी करना चाहते हो ना, तो तुम फिर हमारे घर में नहीं रह सकते हो, तुम्हें उन्हीं के साथ जाकर के रहना पड़ेगा, निकल जाओ मेरे घर से, राइट। अगर तुम बुरी सोहबत को ज्यादा अच्छा समझते हो, उनको जो है वो ज्यादा पसंद करते हो, उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो ना, जाओ जाकर के उन्हीं के साथ रहो, मेरे साथ नहीं रह सकते। तो कभी कोशिश करी बच्चे से इस तरह से बात करने की? या तो आपका बच्चा पैदाइशी वली होगा, ठीक है ना, तो कभी जरूरत ही पेश नहीं आई होगी आपकी, आपको इस किस्म की बात करने की, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है ना, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कभी माँ बाप ने इस तरीके से बच्चों को बताया, अजमत बयान करी इस तरीके से, नमाज की अजमत, सच बोलने की अजमत, अच्छी सोहबत की अजमत और बुरी सोहबत की, राइट, बुरी सोहबत की बुराई, कि बुरी सोहबत में रहोगे तो तुमको मेरी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, उसी के पास जाओ और उसी से मांग के खाओ, उसी के घर में जाकर के रहो, राइट, रात उसी के साथ स्पेंड किया करो। मेरे पास नहीं आ रहा कि अम्मी मुझे जो है वो आप सुला दें, अपने साथ सुला दें और अम्मी जो है मुझे ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चे के दिलो दिमाग में, बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उसको जो ये प्रिविलेजेस मिल रही है ना, ये प्रिविलेजेस जो हैं ये अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं, अल्लाह की दी हुई प्रिविलेजेस हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतें, और अगर अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर वो इसरार करेगा तो ये प्रिविलेजेस उससे ले ली जाएंगी, बिल्कुल ले ली जाएंगी, राइट। रब्बका अकबर, ठीक है, अल्लाह को बड़ा बनाना है, अपने अमल से भी बनाना है, खाली अपने कॉल से नहीं बनाना, ठीक है। ठीक, कोई सवाल है इसके ऊपर? तो लफ्ज रब इस जगह इसलिए अख्तियार किया गया है कि यह खुद इल्लत उस हुक्म की है जो सारे जहान का पालने वाला है, सिर्फ वही हर बड़ाई और किबरियाई का मुस्तहिक है, ठीक है। इसके ऊपर शैतान क्या आकर के कहता है कि हजरत की भी जो है वो बड़ाई बयान नहीं करना, हजरत की भी कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है, वरना शख्सियत परस्ती के मर्तकब हो जाओगे। वो उधर वो शख्सियत परस्ती याद दिला देता है कि किसी मौलाना की, किसी शेख की जो है ना वो इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना शख्सियत परस्ती के शिकार हो जाओगे। उधर जो है ना ये बदबख्त शैतान जो है वो इस तरीके से इंसान को फंसाता है, हाँ, कि बस अल्लाह की, बस अल्लाह, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से करो, अल्लाह से करो, अल्लाह 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 अल्लाह, उधर वो सारा अल्लाह याद आता है, वो शैतान याद दिलाता है अल्लाह उस वक्त, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह वालों से काटना मकसद होता है ना उसका, तो उस वक्त जो है ना अल्लाह वालों से काटने के लिए अल्लाह याद दिलाता है, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि जब ये अल्लाह वालों से कटेगा ना तो ये अल्लाह ताला से भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज को इस कॉन्टेक्स्ट में समझें कि है ना कि सिर्फ वही बड़ाई और किबरियाई का मुस्तहिक है, बेशक अल्लाह ही बड़ाई और किबरियाई का मुस्तहिक है, लेकिन गैर अल्लाह के खिलाफ, ठीक है ना, जो अल्लाह तक पहुंचाने वाले होते हैं ना उनकी इज्जत करना, उनकी उनका इकराम करना और उनको जो है वो अपना मोहसिन समझना, ये अल्लाह की किबरियाई के खिलाफ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का बेटा जवान हो और शादीशुदा भी हो तो वो कैसे हैंडल करें ये सिचुएशन दुआओं के जरिए से, और अपनी जो गलतियां वो कर चुके हैं, दुनिया की अजमत वाली गलतियां वो जिंदगी में कर चुके हैं, उन तमाम गलतियों से तौबा करके माफी मांग के अल्लाह ताला से। खाली दुआएं ये नहीं कि मेरा बच्चा नेक बन जाए, मेरा बच्चा, नेकी का मतलब क्या है ये तो बताएं ना जरा, नेकी का मतलब क्या है, क्या नेकी का मतलब आप ये समझती भी हैं कि अल्लाह की किबरियाई और दुनिया की छोटाई, ये नेकी की डेफिनेशन आपके नजदीक ये नेकी की डेफिनेशन है, ठीक है। पहले इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में बनाए तो सही, खुद तो बनाए, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मेरे बच्चे को नेक बना दे। हमारी तो ये नेकी की डेफिनेशन ही नहीं होती ना, तो फिर हम कैसे बच्चे के बारे में दुआ करें अल्लाह नेक बना दे, नेक बना दे, हम कौन सी वाली नेकी की बात कर रहे हैं कि वो शलवार पहनना शुरू कर दे और कुर्ता शलवार पहनना शुरू कर दे, हैं, और जो है ना वो दाढ़ी थोड़ी सी रखना शुरू कर दे, ज्यादा 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 लंबी नहीं रखे, बस थोड़ी सी दाढ़ी रखना शुरू कर दे, और थोड़ा सा जो है ना वो अगर शराब वराब के अंदर इन्वॉल्व हो गया तो वो भी छोड़ दे, ये हमारी नेकी की डेफिनेशन है। तो हम अल्लाह ताला से हम खाली इसी के लिए दुआ मांगते हैं यार, जो भी छोटी मोटी नेकी की डेफिनेशन है, ठीक है, अल्लाह की किबरियाई और दुनिया की छोटाई ये तो हमारी नेकी की डेफिनेशन में है ही नहीं। तो पहले जो है ना इसी वजह से कहते हैं दुआ जो करें ना, तो दुआ का मतलब क्या होता है, पहले तौबा करें अपने गुनाहों से, अपना अकीदा जो खराब हुआ हुआ है अल्लाह के बारे में, उस خراب عقیدے سے توبہ کریں پھر اپنے بچے کے لیے دعا مانگیں, ٹھیک ہے نا؟ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کیسے قبول کرتے ہیں. اچھا, ماں کی دعا نہیں قبول کریں گے تو اور کسی کریں گے. تکبیر کے لفظی معنی اللہ اکبر کہنے کی بھی آتے ہیں, جس میں نماز کی تکبیر تحریمہ اور دوسری تعداد داخل ہیں, اور خارج نماز بھی اذان, اقامت وغیرہ کی تکبیر اس میں شامل ہے. اس حکم کو نماز کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ مخصوص قرار دینے کا الفاظ قرآن میں کوئی اشارہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ضمنی باتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے, اب تیسرا حکم یہ دیا گیا, وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ. ثياب ثوب کی جمع ہے, اس کے اصلی اور حقیقی معنی تو کپڑے کے ہیں جیسے آپ نے ابھی سنا تھا, اور مجازی طور پر, ٹھیک ہے, یعنی تو ہوتا ہے کہ بالکل جو لٹرل ٹرانسلیشن ہوئی, جو کہ خاص اس کے لیے ایک فکس ٹرانسلیشن ہے, اس کو حقیقی ٹرانسلیشن کہہ دیتے ہیں, تو وہ تو کپڑا ہو گیا. اور مجازی طور پر, یعنی اس کو آپ اور کن کن معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں, تو مجازی طور پر عمل کو بھی ثوب اور لباس کہا جاتا ہے. عمل کو بھی, عمل بھی گویا کہ آپ ایک لبادہ اوڑھتے ہیں, اپنے عمل کا لبادہ اوڑھتے ہیں. یہ تو آپ نے اردو میں جملہ سنا ہوگا نا, عمل کا لبادہ, تو لبادہ کا مطلب لباس ہی تو ہوتا ہے. تو یعنی عمل بھی جو ہے نا لباس کے طور پر انسان کے اوپر آتا ہے, وہ اس کی پہچان بن جاتا ہے نا, کیا عمل ہے اس کا, تو وہ عمل دوسروں میں اس کی پہچان بن جاتا ہے, اور لباس انسان کی پہچان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قلب اور نفس کو بھی, اور خلق اور دین کو بھی کہتے ہیں. یعنی اتنا یعنی وسیع معنی ہے اس لفظ خوف کا, انسان کا قلب, انسان کا نفس. نفس یہاں پہ مراد ہوگی اوور آل جو اس کی پرسنالٹی, پورا کا پورا وہ جو نفس ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ وہ والا نفس ہمارا وغیرہ نہیں استعمال ہوگا یہاں پہ, یعنی نہیں مطلب لیا جائے گا, کیونکہ قلب کا لفظ آ گیا ہے اس وجہ سے. خیر, قلب و نفس کو بھی, اور اس کے جو خلق ہوتا ہے, اس کا دین, یعنی اس کا جو جس چیز کو بھی اس نے اپنا دین بنایا ہوا ہے, چاہے سیکولرزم کو دین بنایا ہوا ہو, کیپٹلزم کو دین بنایا ہوا ہو, یا کمیونزم کو, یا نیشنلزم کو دین بنایا ہوا ہو, تو یہ جو دین ہوتا ہے نا, یہ بھی اس کے ثیاب کے طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ثیاب کے یہ سارے کے سارے اس کے اندر مفہوم آ جاتے ہیں. انسان کے جسم کو بھی لباس سے تعبیر کیا جاتا ہے, جس کے شواہد قرآن اور محاورات عرب میں بکثرت ہیں. تو بطور جسم کو بھی جو ہے نا, وہ کیونکہ جسم بھی جو ہے وہ آپ کا, یعنی آپ کی پہچان ہوتا ہے, جسم کے اوپر کپڑا وہ مزید پہچان کی ایک اور لیئر ہو جاتی ہے, لیکن صرف جو آپ کا جسم ہے وہ بھی ایک کپڑے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جو ہے وہ ایک مفہوم جو ہے وہ, یعنی میاں بیوی کے لیے جو فرمایا نا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں, ہننا لباس الکم و انتم لباس اللہن, ٹھیک ہے, کہ تم ان کے لیے لباس ہو, وہ تمہارے لیے لباس ہیں, تو وہ پھر یعنی بہت ہی وسیع مفہوم ہے نا اس والی آیت کا بھی, کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کیسے کیسے لباس ہو سکتا ہے. بہرحال, اس آیت میں حضرات مفسرین سے سبھی معانی منقول ہیں. ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ جو ایک دو لفظوں والی آیت ہے, اس میں یہ سب مفہوم جو ہے نا مختلف مفسرین نے مختلف موقع پر لکھے ہیں. اچھا, اور ظاہر یہ ہے کہ یہ کوئی تضاد اور اختلاف نہیں, کسی نے کوئی معنی لے لیا, کسی نے کوئی معنی لے لیا, تو کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہوگا. سارے معنوں کو آپ آپس میں جوائن کر سکتے ہیں, سب کی یعنی کنیکشن ایک دوسرے سے بنتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا ہے نا کہ اعمال جو ہے وہ اعمال کا لبادہ اوڑھتا ہے بندہ, دین جو ہوتا ہے وہ انسان کی پہچان ہوتی ہے جس طرح لباس انسان کی پہچان ہوتی ہے, انسان کا نفس جو ہوتا ہے تو نفس کے جو اس کے اخلاق ہوتے ہیں وغیرہ, وہ بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے جس طرح لباس انسان کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی وسیع معنی. تو فرمایا کہ اس آیت میں, اچھا, بطور عموم مجاز کہ اگر ان الفاظ سے سبھی معنی مراد لیے جائیں, ابھی عموم مجاز ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اصول فقہ یا اصول تفسیر کی, تو مفہوم اس کا عام صحیح ہے کہ یعنی آپ عموم لے لیں, اس مجازی معنی کو آپ جنرلائز کر لیں. ٹھیک ہے, تو اگر اس مجازی معنی کو جنرلائز کریں نا, تو ان الفاظ سے سبھی معنی مراد لیے جائیں تو کوئی بودھ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو معنی اس حکم کے پھر کیا ہوں گے, اب اصل معنی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر ون, اپنے کپڑوں اور جسم کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک رکھیے, ظاہری ناپاکیاں. ٹھیک ہے, کپڑے اور جسم. نمبر ٹو, قلب اور نفس کو باطل عقائد اور خیالات سے اور اخلاق رذیلہ سے پاک رکھیے. ٹھیک ہے، یعنی جو اندرونی اصلاح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باطل عقائد اور خیالات، یعنی ایسے خیالات اور فکریں بھی ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی نفی ہوتی ہو، توحید کی نفی ہوتی ہو، رسالت کی نفی ہوتی ہو، آخرت کی نفی ہوتی ہو، ایسے کوئی فکر بھی آپ کے اندر، سوچ بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں سوچ کی اصلاح. ٹھیک ہے، تو گویا کہ ثیابک کا فطاہر کے اندر ہر قسم کی پاکیزگی آ گئی، ظاہری پاکیزگی بھی آ گئی، باطنی پاکیزگی بھی آ گئی. ٹھیک ہے، یہ حکم سب سے پہلے کیوں دیا گیا؟ بظاہر تو اس کا ترجمہ کیا تھا کہ یعنی لکھا تھا نا بریکٹس کے اندر خلاصہ تفسیر میں کہ یہ اعمال میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اعمال کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ اعمال تو سب سے امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، تو اعمال کا حکم سب سے پہلے کیوں دیا گیا؟ جب یہ تفصیل پڑھتے ہیں تب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ اعمال سے پہلے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی عالمات سالکات، عمل سے پہلے کیا چیز شرط ہوتی ہے؟ سب سے پہلے نیت. صحیح ہے، تو نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ باطنی چیز ہوتی ہے. باطنی صفائی ہوگی تو نیت صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، اور نیت کے بغیر کسی عمل کا کوئی 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 حیثیت ہی نہیں ہے کسی عمل کی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، اس میں ظاہری پاکیزگی بھی آ گئی، اس میں نیت کی پاکیزگی بھی آ گئی، اس کے اندر عقائد کا صحیح ہونا بھی آ گیا. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے سب سے پہلے یہ والا حکم دیا گیا ہے، فثیابک وثیابک فطہر. ٹھیک ہے، تو صرف اعمال کا لفظ پڑھ لینے سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کی تفصیل میں جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں پھر مزید کیا لکھ رہے ہیں کہ بجائمہ پائجامہ یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی ممانعت بھی اس سے مستفاد ہوتی ہے. یعنی جو مردوں کو حکم ہے نا کہ جی اپنے پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، تو یہ یعنی یہ حکم ویسے تو حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن سے اگر اس کی دلیل لی جائے گی نا تو یہ آیت جو ہے وہ اس کے لیے بھی دلیل ہے کہ بھائی اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ان کو زمین پہ لوٹنے نہ دو. ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے لٹکے ہوئے کپڑوں کا آلودہ ہو جانا بعید نہیں. تو تطہیر ثوب کے حکم میں یہ بھی آ گیا کہ کپڑوں کا استعمال اس طرح کرو کہ نجاست سے دور رہیں. خواتین کی کلاس ہے، اب کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کل سے پھر شلواریں پانچے کے اوپر ہوں گی؟ جی اس کا کیا جواب ہے؟ کیا واقعی ہوں گی؟ قرآن کو تو یہی حکم لگ رہا ہے، آپ کیا کریں گے پھر؟ جی تو قرآن کے حکم میں تو کوئی تخصیص تو نہیں ہے کیونکہ یہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے، اس کے کوئی توجہ ہونی چاہیے نا، کوئی ایکسپلینیشن تو ہونی چاہیے نا اس کی. یا تو پھر کل سے قرآن کے حکم پر عمل شروع کریں، بلکہ آج ہی سے، کل تک کیوں، کل کس نے دیکھی ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن کے حکم پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا اس کی، کیا وجہ ہے اس کی؟ میوٹ کر لیں بھائی. جی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ بڑی عجیب وجہ ہے اور بڑی خطرناک وجہ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وجہ بڑی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، آپ شاید کسی اور سے وہ نہیں سنیں گی، بس یہ فقیر بے تدبیری شاید آپ کو یہ ساری باتیں مل سکتا ہے، پہلی بہت ڈانٹ پڑتی رہتی ہے آپ کو، ایک اور ڈانٹ پڑ جائے گی خالی. اینی ویز ڈانٹ والی بات نہیں ہے اصل میں، لیکن ہے بات ذرا سمجھنے کی. جی تو یہ عورتیں پھر کیوں نہیں اٹھا کر رکھا گئے اپنے کپڑوں کی صفائی جو ہے وہ؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی عورتیں جو ہیں وہ جب ہماری بیگم صاحبہ باہر نکلتی ہیں تو جو برقع ہوتا ہے تو وہ تو زمین پہ لوٹتا ہے، اچھا خاصا گندا ہو جاتا ہے وہ، تو پھر اونچا کیوں نہیں لگتی؟ سنت سے پتہ چلتا ہے. اچھا اصل میں اس کی ایکسپلینیشن بڑی خطرناک ہے، مشکل ہے اصل میں. حدیث اور فقہ سے گائیڈنس، ٹھیک ہے، حدیث اور فقہ سے گائیڈنس تو ہے، لیکن ثیابک کا فطہر جو ہے یہ حکم تو بڑا جنرل حکم لگتا ہے نا، جس کے اندر تخصیص جو ہے وہ حدیث اور فقہ سے ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ کپڑے جو گندے ہوتے ہیں یہ کہاں گندے ہوتے ہیں؟ یہ گھر کے اندر तो आपको कपड़े लौटने की जरूरत ही नहीं है, घर के अंदर तो अबाया पहनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, घर के अंदर लंबे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर जो होता है वो इंसान का, जो औरत का, वो पर्देवारी जगह होती है, ठीक है, वहां पर गैर महरमों के साथ उसको रहना नहीं चाहिए, अगर रहती है तो गलत करती है, रहना नहीं चाहिए, ठीक है, या तो अपने क्वार्टर में रहना चाहिए, बहरहाल घर के अंदर जो है ना वो ये मसला है ही नहीं, ठीक है, ये मसला कब होता है, बाहर होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर निकलेगी तो बाहर निकलने की सूरत में कौन सा वाला पर्दा होता है, जिसको बुरके वाला पर्दा कहते हैं, ठीक है ना, पर्दे के तीन तीन दर्जे हैं पर्दे के, सूरह अहज़ाब की तफसीर के अंदर हम तफसील के साथ इसको पढ़ चुके हैं, तफसीर की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और जो हमारी रमजान तफसीर थी सूरह नूर की, उसके अंदर भी सूरह अहज़ाब के वो अहकाम हिजाब भी पढ़ चुके हैं, वहां पे क्या पढ़ा था कि तीन दर्जे होते हैं हिजाब के, पहला दर्जा घर, चार दीवारी का पर्दा, ठीक है, दूसरा दर्जा जब जरूरत के तहत औरत को निकलना पड़े तो बुरके में निकले, ये होता है हिजाब बिल बुरका, ठीक है, तो ये हिजाब बिल बुरका जो है ना, यहां पर जाकर के मसला पेश आएगा कि आपका बुरका जो है वो गंदा हो सकता है, तो भाई औरतों के साथ जो है ना ये एक्सेप्शनल केस है कि वो हिजाब बिल बुरका कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो असल हिजाब है वो है हिजाब बिल बैत, घर का हिजाब, उनके लिए बाहर निकलना ये उमूमियत नहीं है इसके अंदर कि बस हर रोज बाहर निकलते रहो, है जहां जो है वो घर के अंदर ग्रोसरी की जरूरत पेश आई, गाड़ी निकाली जाकर के ग्रोसरी करके आ गए, जहां किसी चीज की जरूरत पेश आई गाड़ी निकाली वहां चले गए, और कभी कुछ और दिल चाह गाड़ी निकाली वहां चले गए, या ड्राइवर साहब को बुलाया वहां चले गए, इधर गए उधर गए, सारा दिन जो है वो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है कभी उधर जा रही है कभी उधर जा रही है, ये मुसलमान औरत नहीं होती, ये ईमान वाली औरत नहीं होती, ठीक है ना, ये नफ्स परस्त औरत होती है, ईमान वाली औरत ऐसा नहीं कर सकती, ईमान वाली औरत जब घर से निकलती है ना तो बड़ी जेन्युइन रीजन होती है, और वो एक एक्सेप्शन होती है उसके लिए, ठीक है ना, जिसके तहत वो निकलती है, चाहे अम्मी के घर जाना हो, राइट, बहन के घर जाना हो, किसी के घर ताजियत करने के लिए जाना हो, दीन का इल्म हासिल करने के लिए कहीं जाना हो, ठीक है, या हज उमरे के लिए जाना हो, ये सारी एक्सक्यूजेज हैं औरत के लिए, लेकिन ये एक्सक्यूजेज जो होती हैं ये उमूम नहीं है इनके अंदर, ठीक है, ये नहीं है कि बस हर वक्त जो है माशाल्लाह गाड़ी निकाली ड्राइवर साहब को बुलाया और बाहर, राइट, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो इन एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कम से कम वक्त जो है वो औरत बाहर बाहर लगाएगी, ज्यादा ये होगा कि जितना मुमकिन हो सके जल्दी करके निपटा करके घर वापस आएगी, ठीक है, नमाज जो है वो घर में पढ़ेगी, ठीक है, और जब घर में नमाज पढ़ेगी ना तो बाहर जो उसका बुरका है तो बाहर का बुरका जो है वो तो उतार करके फिर नमाज पढ़ेगी, घर के कपड़ों के अंदर नमाज पढ़ेगी, ठीक है ना, मर्दों के साथ ऐसा नहीं है, मर्दों के साथ ये है कि उन्होंने बाहर का काम करना है, उन्होंने बाहर ही रहना है, उन्होंने तकरीबन सारी नमाजें बाहर पढ़नी है सवाए फजर के और इशा के, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके होते हैं प्रॉपर सोसाइटी के अंदर, फजर और इशा की नमाजें जो है घर में होती हैं, बाकी नमाजें बाहर पढ़नी होती हैं मर्दों ने, तो उनको अपने कपड़ों को पाक रखना है, उनके लिए उमूमियत बाहर का काम है, औरतों के लिए उमूमियत घर का काम है, एज एन एक्सेप्शन बाहर निकलेंगी तो उसके लिए या तो नमाज घर में आकर के पढ़ेंगी, सऊदी अरब के अंदर जो ओरिजिनल सिस्टम था, ठीक है ना, उसके तहत मस्जिदें लॉक, ठीक है, मस्जिदों के अंदर औरतों की जगहों पे ये लॉक होती है, सही है, ये कब खुलती हैं, जब शाम का वक्त होता है ना, असर पे भी बहुत सी मस्जिदें नहीं खुलती, मगरब के वक्त मस्जिदें खुली हुई हो, ठीक है ना, तो कोई कोई बेसिस है इसकी कि जी मगरब में खाली औरतों की मस्जिदें क्यों खुलती हैं, क्योंकि दिन के वक्त औरतें घर में रहती हैं, होना चाहिए, मतलब होता नहीं है ये सब कुछ, कोई फॉलो ही नहीं करता है इस चीज को, ठीक है, लेकिन होना इसी तरीके से चाहिए, तो एक्सेप्शन केसेस के अंदर जो है वो फिर आपने अपने कपड़ों को किसी तरीके से या तो बचाना है, या आप किसी जगह जब जा करके नमाज पढ़ेंगी किसी ऐसी एक्सेप्शन जगह के ऊपर, मस्जिद में किसी कोने कुदरे में जाकर के नमाज पढ़ेंगी, या किसी बाजार के अंदर कोई ऐसी खास जगह होगी जहां पर जाकर नमाज पढ़ेंगी, तो फिर वहां पर आपको कपड़े का जो है फिर पाक का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए उमूमियत नहीं है, आपके लिए उमूमियत ये है कि आपने घर में नमाज पढ़नी है और घर में आपको कपड़े का मसला ही नहीं है, ठीक है, तो अब जाहिर ये तो एक बड़ी खतरनाक बात है, बाकी सारी चीजें तो हम कर लेंगे, ये तो फिर मसला हो जाएगा इसके अंदर, इस वजह से दिस इज टू मच, बहरहाल आगे चलते हैं कि और कपड़ों के पाक रखने में ये भी दाखिल है कि वो माल हराम से ना माले हराम से ना बनाए जाए, کسی ایسی وضع وحیت کے نہ بنائے جائیں جو شرعاً ممنوع ہے. اور ظاہر آیت سے یہ ہے کہ یہ تطہیر ثوب کا حکم نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام حالات میں عام ہے. اسی لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ غیر حالت نماز میں بھی بغیر کسی ضرورت کے جسم کو ناپاک رکھنا یا ناپاک کپڑے پہنے یا ناپاک جگہ میں بیٹھے رکھنا جائز نہیں ہے, ضرورت کے اوقات مستثنی ہے. تو ضرورت کا مسئلہ تو شریعت کے اندر ہر جگہ ہی اپلائی ہوتا ہے نا, کہ جہاں پہ شرعی ضرورت ہوتی ہے, جینوئن ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ ایگزمپٹ ہوتے ہیں چیزوں سے, جیسے پردے سے ایگزمپٹ ہوتے ہیں, جیسے آپ گھر میں رہنے سے ایگزمپٹ ہوتے ہیں, جیسے آپ جو ہیں وہ یعنی یہاں پہ تطہیر ثوب یہ یعنی کپڑے کے ناپاک والی ناپاکی والی جو اصول ہے اس سے آپ ایگزمپٹ ہوتے ہیں. ایکسیپشنز تو اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کی خاطر بے تحاشا رکھی ہیں, لیکن ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں وہ جینوئن ایکسیپشنز ہونی چاہیے, وہ عادت نہیں بن جانی چاہیے, رول نہیں بن جانا چاہیے, اور اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نفس کو جو ہے نا وہ خدا بنا کر کے ایکسیپشنز اپنے لیے ہر وقت نکالتا پھرے بلکہ جینوئن طریقے سے ایکسیپشن نکالیں. بہرحال آسانیاں بہت ہیں اس کے اندر ہمارے دین کے اندر, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اپنے مزاج کے اوپر تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا ان اللہ, اچھا اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور حدیث میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے, اس لیے مسلمان کو ہر حال میں اپنے جسم اور مکان اور لباس کی ظاہری طہارت کا بھی اہتمام رکھنا ضروری ہے اور قلب کی باطنی طہارت کا بھی. واللہ اعلم. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ جو ہیں وہ دوام وضو کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں, ٹھیک ہے, اور جب کوئی جینوئن ایکسیپشنز ہوتی ہیں تو ظاہر اس وقت آپ وضو نہیں کر سکتے, لیکن ادروائز آسانی یعنی بہتر یہی ہے کہ ایک وضو ٹوٹے تو پھر جب واش روم جائیں تو پھر نیا وضو کر کے نکلیں وہاں سے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گئی اس آیت کی تفصیلی تفسیر. کسی کو کوئی سوال ہے پوچھ لیے گا, ہم آگے بڑھتے ہیں. والرجز فاحجر, پانچویں آیت, کہ گندگی سے دور رہے. واسطہ تفسیر میں والرجز فاحجر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بتوں سے الگ رہو. رجز جو ہے وہ بتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گندگی کے لیے بھی, اور بت جو ہے وہ گندگی ہی ہیں. جس طرح کہ اب تک تم الگ رہے ہو, یعنی نبی علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو ہے نا اعوذ باللہ کسی بت کی پرستش کرتے تھے تو اب الگ ہو جائیں, بلکہ اب تک بھی تم الگ رہے ہو, آگے بھی الگ رہو. یہ عقائد میں سے ہے, ٹھیک ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ اعمال میں سے, اور دوسری چیز ہے عقائد میں سے. یعنی بدستور ثابت توحید پر دوام رکھو, اور باوجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی احتمال نہ تھا, پھر بھی یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ عقیدہ توحید کی اہمیت معلوم ہو کہ معصوم کو بھی باوجود احتیاج نہ ہونے کے اس کی تعلیم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر نا یعنی بتوں کو اور گندگی والی جو چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی نفی یا اس کی ممانعت کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک خاص جو ہے وہ پھر اس طرح کے جو شرک ہوتا ہے اس سے نبی علیہ السلام کو روکا جا رہا ہے. باقی جو عقائد کی اصلاح اور نیت کی اصلاح اور ظاہری یعنی کپڑوں کی اصلاح وہ سارا کا سارا پیچھے کور ہو چکا. ٹھیک ہے, اب اس میں سے اس کو خاص کر کے بیان کیا جا رہا ہے اس والی آیت کے اندر کہ شرکی عقائد تمہارے بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, پھر بھی اچھا, تو یہ بس اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں لیکن پھر بھی یعنی تعلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھی اور یاد دہانی ضروری سمجھی, اور ظاہر ہے اس میں نبی علیہ السلام کی باتیں کہی جاتی ہیں تو اصل میں امت کے فائدے کے لیے کہی جاتی ہیں. اچھا, اس کی تفسیر میں تھوڑا سا یعنی معارف و مسائل میں لکھتے ہیں کہ چوتھا حکم یہ دیا گیا ہے والرجز فاحجر. تو رجز بضم الراء وکسرها دونوں کے ایک ہی معنی ہیں. کیا مطلب؟ را کے اوپر آپ ضمہ لگائیں یعنی پیش, یا را کے اوپر آپ کسرہ لگائیں. ٹھیک ہے, تو والرجز بھی پڑھ سکتے ہیں اور رجز بھی. ٹھیک ہے, تو دونوں کے ایک ہی معنی ہیں. آئمہ تفسیر مجاہد اکرمہ
قطادہ، زہری، ابن زید وغیرہ نے اس جگہ رجز کے معنی بتوں کے قرار دیے ہیں، اور حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اس سے مراد ہر گناہ اور معصیت منقول ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر گناہ جو ہے وہ گندگی ہی ہے، اور اس کو بھی شامل کیا ابن عباس صلی اللہ عنہ نے ایک روایت میں، پتا چلتا ہے سارے گناہ اس میں شامل ہیں. معنی آیت کے یہ ہیں کہ بتوں کو یا گناہ و معصیت کو چھوڑ دیجئے، جیسے قرآن میں اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں نا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور تم باطن میں کرتے ہو، سارے گناہوں کو چھوڑ دو. تو یہاں پر بھی اسی طرح کا حکم دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سب کو چھوڑے ہوئے تھے، آپ کو اس کا حکم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آئندہ بھی ان چیزوں سے دور رہیں. اور در حقیقت یہ حکم امت کے لیے تعلیم ہے جو غایت تاکید کے لیے، غایت کا مطلب ہوتا ہے لمٹ، انتہا. ٹھیک ہے، تو تاکید کی انتہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے، تاکہ وہ سمجھیں، یعنی امت والے سمجھیں کہ جب پیغمبر معصوم کو بھی اس کا حکم ہے تو ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. ہم تو معصوم بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ہر وقت ہی گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے گناہ چھوڑنا جو ہے نا، یہ یعنی ایسے ہی نہیں ہوتا کہ بس آج ارادہ کر لیا اور گناہ چھوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، یا توبہ کے کلمات پڑھ لیے، جی حضرت نے توبہ کے کلمات پڑھا دیے اور بس گناہ چھوٹ گئے. نہیں، توبہ کے کلمات پڑھنے کے بعد معمولات بھی تو بتاتے ہیں نا. کیوں بتاتے ہیں معمولات؟ کہ گناہ چھوڑنے کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے. یہ معمولات بھی آپ کریں گے نا، تب جا کر کے آپ گناہ کو چھوڑ سکیں گے. آج کلمات پڑھ لینے سے یا دن میں ارادہ کر لینے سے گناہ نہیں چھوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کام. تو یہ جو ہم نے لفظ پڑھا یہاں پر رجز فہجر، کسی کو یاد ہوگا کہ سورہ مزمل کے اندر بھی اس لفظ کے اوپر بات بھی ہوئی تھی نا. کیا تھا وہ آیت، یاد ہے؟ سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا تھا، وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، مشرکین کو، کافرین کو آپ ان کو چھوڑ دیجئے. ایک اچھا چھوڑنا، ایک خوبصورت انداز میں چھوڑنا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی یہی تھا، حجر یحجر تحجیرا، حجر یحجر، حجر یحجر، کیونکہ اس کا جو امر ہے وہ کیا ہے، احجر، فحجر ہے نا. تو جو گرامر والے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ اس کا امر اصل میں کیا بنتا ہے، احجر. تو یعنی باب نصر ینسلو سے بنتا ہے حجر یحجر اور الامر منہ احجر. بہرحال تو یہ چوتھا حکم ہو گیا، ٹھیک ہے. چوتھے حکم کے بارے میں کوئی سوال اگر ہو کسی کو، ایک منٹ ہے، کیا اور آئے پڑھ لیں. ولا تمنن تستکثر، ہاں اس میں اتنی تفصیل نہیں ہے، پڑھ لیتے ہیں. تو ولا تمنن تستکثر، کہ ایسا نہ کر کہ احسان کرے اور بدلہ بہت چاہے، یعنی کثرت کے ساتھ اس کا بدلہ بھی چاہو احسان کرنے کے بعد، ٹھیک ہے. اس کے خلاصہ تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ، اچھا لکھتے ہیں کہ، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ کسی اور وقت، دوسرے وقت زیادہ معاوضہ چاہو اس سے، یعنی ریٹرن، ایکسپیکٹنگ ریٹرنز. کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، جیسے عمومی طور پر ہمارا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک بیک آف دا مائنڈ میں یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا، ٹھیک ہے. اور جب وہ نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا، یہ کیوں ہو گیا. اچھا، تو زیادہ معاوضہ چاہو، اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ متعلق اخلاق کے ہے، یہ تیسری چیز ہوئی. پہلی چیز اعمال، دوسری عقائد، تیسری اخلاق، ٹھیک ہے. بک کے اوپر اگر آپ چھوٹا سا ایک سرکل بنا کر کے نا 1 2 3 ان کے اوپر لکھ لیں، انشاءاللہ آئندہ کے لیے فائدہ ہوگا. تو یہ بات اخلاق کے متعلق ہے، اور گو اوروں کے لیے یہ امر جائز ہے. کیا مطلب؟ اوروں کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا یعنی معاملہ کریں تو آپ ایکسپیکٹیشن کچھ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر خلاف اولا ہے، یعنی پریفرڈ نہیں ہے یہ. جیسے کہ سورہ روم کی آیت، وما آتیتم من ربا،
کی تفسیر سے معلوم ہو سکتا ہے. اچھا یہ مجھے دیکھنی تھی لیکن ذہن سے نکل گیا بالکل, اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ اس تفسیر کی کیا آیت تھی, اس آیت کی کیا تفسیر تھی. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھ کر کے آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے. اچھا جیسے سورہ روم کی آیت ہما آتی تم مربن کی تفسیر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے یہ جائز ہے اگرچہ کے خلاف بولا ہے, مگر لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چونکہ اعلیٰ و ارفع ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو بھی حرام کر دیا گیا, کیونکہ بالکل بھی کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس سے اونچا تھا, کسی کا مقام نہیں ہے انسانوں میں. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اونچی ایکسپیکٹیشن رکھی گئی ہے, اور پھر ظاہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں پھر ان سے بھی قریب قریب ایسی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, لیکن ہم آپ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ نہیں ہے. تو اس میں ایک بات جو ذہن میں آئی تھی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ احاب و تحاب کے کیا ہے ہدیہ دو تحاد و تحاب, ہاں کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تاکہ محبت بڑھے. ٹھیک ہے, تو ہدیہ دینے کا ایک یعنی ایک ہوتی ہے نا انٹینشن کہ جی میں اس کو ہدیہ دوں گا تو وہ ایک تو مجھ سے محبت کرے گا, ٹھیک ہے, مجھے پسند کرے گا, دوسرا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجھے ہدیہ ریٹرن کرے اور پھر آپس میں محبت بڑھے گی. تو یہ یعنی باقاعدہ تعلیم ہے ہدیے دینے کی دوسرے کو. ٹھیک ہے, تو اب جب آپ اس طرح سے ہدیے دیں گے تو پھر ایک ایکسپیکٹیشن تو ہوگی نا کہ اگلا بندہ بڑھا کر کے ہدیہ دے دے, اگلا بندہ جو ہے محبت کا برتاؤ کرے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے عام لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے اگرچہ کہ یہ بھی اگر نہ ہو نا کہ بالکل کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال ہر ایک اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو اس کی تفسیر میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ بس پڑھ کے کلاس ختم کرنا تھا کہ پانچواں حکم ولا تمنن تستکثر, یعنی کسی شخص پر احسان اس نیت سے نہ کیجیے کہ جو کچھ اس کو دیا اس سے زیادہ وصول ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ احسان کی بات ہو رہی ہے, یہ قرضے کی بات نہیں ہو رہی. قرضے میں تو اگر زیادہ ریسیو کریں گے تو وہ تو ربا ہو جائے گا, یہ سود ہو جائے گا. وہ تو یہاں پہ تو آپ نے احسان کسی کو کوئی ہدیہ وغیرہ دیا ہے تو اس میں بات ہو رہی ہے کہ آپ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ زیادہ وصول ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو ہدیہ تحفہ اس نیت سے دینا کہ وہ اس کے معاوضے میں اس سے زیادہ دے گا یہ مذموم اور مکروہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی خلاف اولا ہے, مکروہ تنزیہی کے درجے میں ہے. قرآن کی اس کی دوسری آیت میں اگرچہ اس کا جواز عام لوگوں کے لیے معلوم ہوتا ہے مگر وہ بھی کراہیت سے خالی نہیں ہے اور شریفانہ اخلاق کے منافی ہے, خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو حرام قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ متعلق اخلاق ہیں اور لوگوں اور ان کے لیے جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی مبارت ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آج کی کلاس ہم روک دیتے ہیں. کسی کو کوئی سوال ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو یا ایون جنرل بھی ہو تو پوچھنے کے لیے آپ رک سکتے ہیں, باقی لوگوں کے لیے چھٹی. سمجھے نہیں کہ نہیں ہے کسی کو سوال. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو کسی نے نہیں کیا تو اس کو ایسے ہم کلاس ختم کر دیتے ہیں. السلام علیکم.